السلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وقال عز وجل كما ورد في سوره النور وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال جل وعلا كما ورد في سوره الزبر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحا امين يا رب العالمين آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر. اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے میری تقریر جو ہے وہ جو اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے. پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی, اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے. تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے, بچنے کا راستہ کون سا ہے. تو عام طور پر ایک لفظ پر توبہ ہے, البتہ اس میں انفرادی توبہ اجتماعی توبہ. انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کو درگزر کا, اپنی رحمت کا, اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے. لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو. اس اجتماعی توبہ کے ضمن میں مختصراً تو میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں, آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں اور اس میں بھی ایک خاص بات جس کی طرف کی میرا ذہن حال ہی میں منتقل ہوا ہے وہ آج میں یوں سمجھیے کہ اضافی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے, توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں اور توبہ جو ہے ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے. میں نے ابھی صرف 3 مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. توبۃ النصوح زبانی کلامی نہیں, توبہ کی تسبیح نہیں, بالفعل. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. یہ توبہ کی تاثیر ہے. اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل تھی, اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے, اور آپ کے اعمال نامے میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو بھی دھو ڈالے. اثار اب حکم یوکفر عنکم سیئاتکم یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا, معاذ اللہ ثم معاذ, اور نبی کے ساتھ ہی ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے سامنے طرف اور داہنی طرف دوڑتا ہوا, نور ایمان قلب سے پھوٹ رہا ہوگا اور وہ سامنے روشنی ڈالے گا. اور نور اعمال صالحہ داہنے ہاتھ کی طرف سے کیونکہ عمل کرتے ہیں نیک ہم, تو وہاں سے نور ظاہر ہوگا جو دنیا میں اعمال کی شکل میں کمایا گیا. اور اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوئے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجات بھی بے شمار ہیں. کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان, کہاں ایک عام صحابی کا ایمان, کہاں ہم جیسے غیر صحابہ عام مسلمانوں کا ایمان. یہ نسبت خاک رابع عالم پاک, اسی نسبت سے اس نور کی انٹینسٹی ہوگی. حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہو, یمن کے دارالحکومت تک, اور کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے, جیسے ٹارچ ہوتی ہے آپ کے آگے. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت جنگل سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو کوئی اور اندھیری شب ہو, تو آپ کے لیے وہ ٹارچ بھی کس قدر بڑی غنیمت ہے کہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سامنے سانپ ہے کیا ہے, گڑھا ہے, کھائی ہے کیا ہے. تو اس روز وہ جن کو وہ ٹارچ نصیب ہو گئی وہ بھی بہت خوش قسمت, بہت خوش قسمت, بہت خوش قسمت ہو گئے. لیکن ان کا کیا کہنا جن کا نور مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہا. تو جن کے نور کی یہ انٹینسٹی کم ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, پروردگار ہمارے نور کو بھی کامل کر دے. تو نے اپنے ان بندوں پر کتنا فضل کیا ہے, کتنا بڑا نور ان کو عطا دیا. اتمم لنا نورنا, ہمارا نور بھی اس کا اتمام فرما دے, تکمیل کر دے. واغفر لنا, اور یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے. گناہوں کی پردہ پوشی ہوگی تو پھر اس نور کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جائے. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے. پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ نور کی, یہ آیت نمبر 31 بڑی طویل آیت ہے, اس کا آخری ٹکڑا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سب مل جل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ گویا کہ اجتماعی توبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاح بیان کی ہے, یہ اس کا نقشہ. اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زبر کی آیت نمبر 53, بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے, ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں, کیسے معافی کو کیسے ممکن ہے, کیسے چھٹکارا ملے گا. ایسے لوگوں کے لیے, ان کے اطمینان کے لیے, ان کی دلجوئی کے لیے, ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن میں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ظلم کھایا ہے, زیادتی کی. تم اگر گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے, میرا تو کچھ نہیں بگاڑا. اللہ تو غنی ہے, اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں, میرے بندوں اگر تم سب کے سب اولکم واخرکم وانسکم وجنکم تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں, سب ابلیس بن جائیں, تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں. اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ, ابو بکر صدیق بن جاؤ, تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجئے اے نبی اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ستم کیا ہے, ظلم ڈھایا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا, عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں. میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا, تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میرے علم میں اضافہ ہوا, ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دے. اللہ کی قدرت سے, اللہ کا اختیار ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, لہذا مایوس نہ ہو. اصلاح احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا, اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجیے اصل میں کیا ہے. دیکھیے, ایک ہے طبیعی اعمال فزیکل, ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازمی ہوں اور اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے, آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا سنکھیا کھا لیا, اب چاہے آپ پر ندامت ہو, پشیمانی ہو, پریشانی ہو, توبہ کریں, آپ بچنے کا کوئی سوال نہیں, مرنا ہی مرنا. اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روک. آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے, اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا, یادار و پوری بردن و سلام علی ابراہیم. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا, یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس, اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا. روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں, اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو, کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو. یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عمل نہ بن جائے. تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے, چاہے آپ پر یہ احساس بس کیا کر بیٹھا, کیا میں نے کیا, کیوں میں نے کھا لیا, یہ سن کیا, تو اب اثر جو اخلاقی اعمال ہیں ان کا قانون یہ نہیں ہے. اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ سے, یہ ایک بہت بڑا قانون, بہت بڑا قانون. ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو, یہ نہیں. بڑے سے بڑے گناہ, بڑے سے بڑے گناہ توبہ کرو, خلوص سے دل سے کرو, جو اس کے اصول ہیں, جو اس کے قواعد ہیں, جو اس کے ضوابط ہیں, جو اس کی شرائط, ان کو پورا کرو. تو بڑے سے بڑے اعمال, برے سے برے اعمال, میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا حیران کر, کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے شدید الانتقام, اللہ انتقام لینے والا ہے, اللہ سزا دینے والا ہے. لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا ہے کہ طبیعی اعمال کے نتائج پر عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب یہ ایک جیسے نہیں ہے. اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی, بہت بڑی غلطی ہوئی, بہت بڑی غلطی ہوئی, تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی, آپ اندازہ کیجیے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا, سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس طرف کے قریب نہ جانا تھا. اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی, کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے, کھاؤ جہاں سے کیا ہو, اس ایک درخت کے پیچھے پاس بن جانا, بلا تقربا ہاتھ ہی پورا نظر, اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت علیہ السلام. کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا گناہ. لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی, اللہ نے معاف کر دی, اللہ تعالی سے کلمات سیکھے. ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم, لیکن الفاظ نہیں تھے, کن الفاظ میں میں اللہ سے معافی مانگوں, مجھے پتا ہو گئی بہت بڑی غلطی ہو گئی, وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے. فتلقى آدم من ربه کلمات, یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا, جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داد دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا, میاں اس عمر میں اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی, شرمندگی. اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ چاہتا ہے. تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے, اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت, ان کی اتنی مقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے اپنے اس غلط کام کے اوپر, اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے, تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت, یہ قدرت. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل پہ وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے, کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں, میری یہ حیثیت نہیں ہے, میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم. یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی, اس میں رہ گئی, باقی اس میں شامل نہیں. یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے. یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے تباہ کیا تھا یروشلم کو, 600,000 آدمیوں کو قتل کیا اور 600,000 کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا. بابل کا لفظ بھی آج کل آ رہا ہے. کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا, وہ معمولی سا شہر رہ گیا, نئے شہر بڑھ گئے. تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا ہے, اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا تورات کا, پھر دنیا میں وہ نسخہ آ گیا. یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے مسجد اقصی کے نیچے, وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے, وہ محفوظ رہتے, اوپر ملبا آ گیا اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوا کے بھی کچھ نمونے رکھے ہوئے ہیں, وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے, وہ بھی موجود ہے. اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء, ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں. تو جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے آ جائے گی. لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی, 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہو گئی. اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا, انہیں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی, اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا اس کا ذکر اس میں نہیں. اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے, وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا, اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہے بلکہ مسلم ہے. کل مولودی یولد علی الفطرہ, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ابواہ یحودانہ اور یمجسانہ اور ینصرانہ, یہ تو والدین اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا لیتے ہیں, مطلب وہ تو مسلمان ہوتا ہے, فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے. عیسائیت کہتی ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہگار ہے, اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ. اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا, یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی. فشت اول چون حد بیمار کج تاثریا بھی ربر دیوار کج. اب اللہ نے جب دیکھا ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہگار ہے تو اب کیا کیا جائے, تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا سلبی بیٹا مسیح اسے زمین پر بھیجا. یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا گناہگاروں کی طرف سے کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانتا ہے. یہ عقیدہ ہے عیسائی. جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا. قرآن یہ کہتا نہیں, اللہ دھو دیتا ہے. تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے. توبہ کرو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ. اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں. ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا. یہ بات احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے, صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون, تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا کار بھی نہیں, بہت خطا کار ہیں, بہت خطا کار ہیں. لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کر, غلطی ہو گئی توبہ. ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا, یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے, پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے, پھر غلطی, کوئی بات نہیں.
پھر ہو گیا پھر تو مطلب تواب اسی لیے کا بار 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 توبہ کرنے والے. تو کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائی تواب. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بحقی میں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے تختی, دھل گئی, بچوں نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا, ختم. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا, بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے. مایوسی اصل میں جو ہے یہ ابلیسیت ہے, نوٹ کر لیجیے, مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا, ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے وہ ابلیس. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے, لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے, میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس, مبلس, جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے, اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیحین کے اندر, حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو لم تسنبو, اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے, لذہب اللہ بکم, تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور, ولجاء بقوم یسنبون, اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے, فیستغفرون, اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے, فیغفر لہم, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات چیز ہوتی ہے کہ جن کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن ایک زور بیان کے لیے, ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا, جب میں اللہ کو پوجتا ہوں. تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوجتا, لیکن نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے, نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا, لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا. یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے, اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا اس مسئلے کو, میرے علم کی حد, ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی چھپا رہ گیا, ہو سکتا ہے قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے, میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے, تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے, قرآن پر عبور کسی انسان کو نہیں. عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں, آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا, قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں, لا پیدا کنار. لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں, اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی, میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا, ان کے وہ عزیز تھے, تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو, ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ پیغام پہنچا دیجیے آپ نے قرآن کی توہین کی, قرآن پر عبور کیسے کر سکتے. نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں, دہشت زدہ. اعلم من هذا المقام مقام غامض مهيب عميق, ہوشدار کے رہ پرد میں تیغ قدم رہا, ہوشیار ہو جاؤ, یہ بڑا خطرناک مقام ہے, بہت مشکل مقام ہے, اس کے تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. سورہ حدید کی آیت ہو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہے جو امام راضی نے کہا. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے, والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا, اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرتے, تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلق الخلق. محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے, لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے، علامہ آلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا. اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے، تب تو کوئی فائدہ ہوا نہیں. تو کل تو کنزل بکریت، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شانیں ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا. کل تو کنزل بکریت احباب کو انور رفا، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلق الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی، اب مجھے پہچانو اس کائنات کو، یہ میری تخلیق ہے. آؤ دیکھو، ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو. تو یہ ہے سب، دیکھو زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض من بعد موتها. یہ ساری آیات ہیں موتر، اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانیں گے اللہ کو، پہاڑ کیا پہچانے گا اللہ کو، اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان میں. تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بكم ونجا بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بیہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفضل التواب. اللہ تعالی کو بہت محبت ہے، یحب. اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالی کن سے محبت کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، یا وہ لوگ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے، ان اللہ یحب، اللہ تعالی محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہوتا ہے. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے، وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں گے. البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا بند ہے. اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے. یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی، انفرادی سطح پر. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزا عالم نزا ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے. تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ، لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند ہے. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے شروع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحن بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل دی، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا. اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے راستے کا سامان، اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونگ آ گئی اور اونٹنی آئی بھی. اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فایس منہا، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اونٹنی کا سراغ ہو. اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت. فاتا شجرتا فاستجع فی ظلها وقد ایس من راحلته، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید. فبینہما وہوا کذالک اس ہوا بہا قائمتا عندہ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھا ہے اونٹنی تو موجود ہے کھڑی، تو وہ فوراً اس کی جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے. فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرق، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی. تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ کہہ رہا ہے، کیا ہے؟ فرط مسرت، جسے آپ نے خوشی کی انتہا، کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے، اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہو. اب ظاہر بات ہے کہ تماثیل کس لیے ہے؟ بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام و کمال. تو مثالوں کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھیں گے. لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا، کہ ایک لقودک صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے، کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور اونٹنی غائب ہو گئی، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر طرح دیکھ لیا اپنے، کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں. اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موجود ہے، تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک انا للہ وانا الیہ راجعون. اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے، اور اس کو یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے، کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دے۔ فقال ربہ تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویعفو عنی، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت کو لے عبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ماشاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے کہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گئے۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویعفو فیہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ ثم مکث ماشاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک بار گناہ کر دیا، فاغفر لی مجھے بخش دے۔ فقال عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ به، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے۔ اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت سی حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں، ہمارے بعض وائز ناسخ وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے برائیوں سے، روکتے رہے نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ اس حدیث تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من ذا الذی یتولی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتولی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، احبت تو عملہ جس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کا، تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راضی، حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل تسعۃ و تسعین نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، ہو جاتے ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وکانما قتل الناس جمیعا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فہل لہ من توبۃ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے، بد اللہ علی راہب، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے بڑا عالم۔ فاتا ہو وہ اس کے پاس آیا فقال انہ قتل تسعۃ و تسعین نفسا فہل لہ من توبہ. انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کیا, اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال اللہ, انہوں نے کہا نہیں. فقتلہ, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہم بیعتن, اپنی سینچری مکمل کر لی, مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی, اس کو بھی قتل کیا, 100 پورے کر لیے. ثم سال عالم اہل الارض, پھر اس نے پوچھا کوئی اور, کوئی بڑے عالم انسان ہو, فد اللہ علی رجل عالم, پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انہ قتل مئۃ نفس, تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں, قتل کر چکا ہوں, فہل لہ من توبہ, میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم, اس نے کہا کیوں نہیں, 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, معلوم یہ ورنہ جب تک کہ وہ زغرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا نعم, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ, تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض قضا و قضا, اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس, وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے, بات کا اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکے, تم فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں, ان میں جا کے رہو. فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى, وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ, تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ, اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس مت جاؤ. فَإِنَّهَا أَرْضُ الصَّوْءِ, وہ بری جگہ ہے. فَانْطَلَقَ, تو وہ چل پڑا, ہجرت کر رہا ہے, اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ, جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا, أَتَاهُ الْمَوْتُ, فاختصمت فیہم ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب, اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آ گئے. فقالت ملائکۃ الرحمت, رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے, انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی, یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف ہجرت کر رہا تھا, اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے, لہذا اس کی روح ہم کم کریں. وقالت الملائکۃ العذاب, اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط, تجھے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں, تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے, اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے. فاتاہ ملک فی صورت آدمی, تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل کے اندر. وجعلوہ بینہم, ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو, اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں, انہیں حکم بنا دیا. فقال قیسوا ما بین الارضین فإلى أيتهما كان أقرب, کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے, تو کون سا فاصلہ ہو جانا ہے. جب ناپا گیا, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا, ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا, دوسری والی جو ہے تو پھیل جا, تاکہ وہ جو جدھر وہ جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے جہاں سے وہ چلا تھا. تو اس فیصلے پر جو رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت. یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر. اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے. پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکالوا, ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں, ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے, ناممکن ہے, یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا نہیں. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً, ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہوگا. سود میں بند نہیں کر سکتا, بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا, اور بینکوں کو ہاتھ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا, لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں, سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں, سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں, یہ تو کر سکتا ہوں. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا, لازم ہے آپ پر کہ آپ خود ہی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں. یہ اگر کر رہے تو آپ مجرم. آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم, برقع حرام. یہ ترکی میں تو کر دیا گیا تھا, وہاں تو سر کو ڈھانپنا جو ہے, سکارف لینا بھی ممنوع ہے. یہاں تو نہیں. پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود. یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے جس نے ان چیزوں کا حکم دیا. ہاں ترغیب ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, فحاشی ہے, اڑیانی ہے, لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں, فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے. اور نمبر دو, عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں سب کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم مصمم. یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں, بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی. موٹر میں تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعی اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے, اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. یہ ملک بنایا اسی لیے گیا تھا. تو یہ توبہ کا جو ہے اجتماعی توبہ کا, یہ پوری تفصیل تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں. آج جو میں نے کہا تھا کہ ایک بات کی طرف میرا ذہن حالیہ منتقل ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہے, 1400 ہی ہوں, لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہوگی. دعا بہت بڑی ہے. اب دعا مخل عبادہ, ٹھیک ہے, بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے, صحیح معنی میں توبہ کرے, اور پھر وہ جمع ہو, ایک طاقت بنے, تن من دھن لگانے کے لیے, جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا. یہ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا. اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا, اجیب دعوت الداع اذا دعان, اب من یجیب المضطر اذا دعا. بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر, مضطر کسے کہتے ہیں, ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو, نہایت پریشان حال, اس میں اللہ کو پکارے, پروردگار تو میری دستگیری فرما, اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی, کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی. یہ مستعد اضطرار کی حالت میں آ کر جب بالکل بے چین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور دعا کی جہاں تک بھی آتے ہیں الفاظ کہ لا یرد القضاء الا بالدعاء, تقدیر الہی کو بھی اس لیے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, تقدیر مبرم, ایک تو اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا کسی صورت میں, ایک تقدیر معلق ہوتی ہے, ہے تو صحیح اللہ کا فیصلہ لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں دعا انتہائی مؤثر شے ہے. لا یرد القضاء الا بالدعاء, قضا جو ہے وہ نہیں بدل سکتی سوائے دعا. اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں, لیکن پہلے شرط وہی ہے, ورنہ وہ دعا نہیں, ورنہ وہ توبہ نہیں. توبہ صحیح ہو, حرام سے اپنے وجود کو, اپنے گھر کو پاک کریں, اس کے بغیر کچھ نہیں. اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتٰ تقیموا التوراۃ والانجیل, اے نبی سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے, تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں ہو. لہذا دعائیں تو نہ بنو. 30-30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں, کہاں جا رہی ہیں دعائیں, کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار. توبہ صحیح ہو, اور توبہ کے بارے میں آج میں نے امکانی حد تک آپ کے سامنے ترغیب و تشویق کا پہلو رکھا ہے. مایوسی اس کو گاہ بھی جاتا ہے, مایوسی کفر ہے. اور میں نے آپ سے کہا آج لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. 99 قتل کیے ہو، 100 قتل کیے ہو، تبھی توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور کس شان کے ساتھ قبول فرمائے گا، اس حدیث کے اندر آیا، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. تو اگر ہم اس توبہ کی منادی کریں نمبر ایک، اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں، ایک طرف وہ جدوجہد شروع کر دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد، اس میں پیچھے نہ رہیں، لیکن یہ سلطنت خدا داد پاکستان، اور اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری آفیا جب وقت پڑا ہے. میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 600,000 انسان قتل ہوئے تھے، اور 600,000 کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا، اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب تھے، وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو. بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. ہوش میں نہیں، دنیا پرستی، نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اس نے انہیں توبہ نہیں کرنا، تباہی و بربادی ہو گئی. ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کی نگاہ میں، نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ان کہا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت تو نہیں پھیلنے دیں گے. شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے، نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا بم. کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی، اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس. تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی پیشہ رکھا جائے. یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان، اب بھی امکان. توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے، اور اس اثنا میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے، ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.